बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह आराफ की आयत 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। सामीन, हमारी ये नशरियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दोपेश समात फरमाएंगे। उसके बाद नाते रसूल मकबूल صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام خلقت کی رانائیاں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت، جس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا، اور ایرانی فن تعمیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا۔ فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، صلہ رحم کرو چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ بہترین چیز جو صلہ رحم کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اذیت نہ کریں۔ صلہ رحم موت کو ٹال دیتا ہے اور خاندان کے درمیان محبت کا سبب بنتا ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ تفتیش کے لیے صوبہ پنجاب کے محکمہ انسداد بدعنوانی کے سمن کو نظر انداز کرنے کا شاخسانہ۔ پاکستان کو سیلاب کے نتیجے میں وبائی امراض کے بحران کا سامنا۔ عالمی برادری امداد میں کوتاہی نہ کرے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اپیل۔ ساحلی ممالک باہمی تعاون سے خلیج فارس کی سلامتی کو یقینی بنا سکتے ہیں، پاسداران انقلاب کے بحری یونٹ کے سربراہ کا بیان۔ اور جنین کیمپ پر غاصب صہیونی فوجیوں کا حملہ، فلسطینی نوجوان کی مزاحمت، ایک فلسطینی شہید۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں وفاقی وزیر داخلہ کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ پنجاب حکومت کے اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ نے جاری کیے ہیں۔ پنجاب حکومت کے محکمہ انسداد بدعنوانی کے ترجمان نے بتایا کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ اس محکمے نے جاری کروائے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ محکمے نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو تفتیش کے لیے طلب کیا تھا، لیکن وہ حاضر نہ ہوئے، جس کے بعد ان کی گرفتاری کا ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب کی اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت کے حکم میں کہا گیا ہے کہ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ آخری اطلاع ملنے تک وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور وفاقی حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے روس پر عائد مبینہ الزامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک غیر وابستہ رپورٹر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ روسی حکومت دباؤ اور تشدد کے ذریعے اپنے ملک میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر رہی ہے۔ انسانی حقوق کونسل کے رکن 50 ممالک میں سے 6 نے اس قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ 24 نے رائے دہی میں حصہ نہیں لیا۔ تاہم 17 ممالک نے اس مسودے کے حق میں ووٹ دے کر روس میں انسانی حقوق کے غیر جانبدار رپورٹر کو تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ہنگری کے علاوہ یورپی یونین کے تمام اراکین، برطانیہ، امریکہ، یوکرائن، جاپان اور کولمبیا نے اس قرارداد کی حمایت کی، جبکہ چین سمیت 6 ملکوں نے اس کی مخالفت کی۔ دریاسنا اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر نے روس کے مندوب گنادی گاتیلوف نے اس قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی حقوق کونسل کے مغربی ارکان اس ادارے کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس میں انسانی حقوق کا خصوصی رپورٹر بے بنیاد الزامات کے تحت تعینات کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس مخالف قرارداد کے مسودے کو امریکہ اور اس کے ہم خیال دیگر مغربی ممالک نے بے بنیاد الزامات اور دعووں کی بنیاد پر تیار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان میں سیلاب کے بعد وبائی امراض پھیلنے اور حفظان صحت کے بحران کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے عالمی برادری سے پاکستان کی امداد بڑھانے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب نے پاکستان کے کئی صوبوں میں تباہی مچائی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں اقوام متحدہ نے حفظان صحت کے حوالے سے اپیل کی ہے اور پاکستان میں آنے والے سیلاب اور شدید بارشوں سے پاکستان میں حفظان صحت کا انفراسٹرکچر تباہ ہونے کی بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد پہلی بار فضائیہ میں ویپن سسٹم برانچ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اس بات کا اعلان ہندوستانی ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل وی آر چودھری نے یوم فضائیہ کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ چندری گڑھ میں یوم فضائیہ کی مرکزی تقریب سے خطاب میں انہوں نے چندری گڑھ میں یوم فضائیہ کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایئر فورس میں ویپن برانچ کی منظوری سے زمین پر مار کرنے والے اسپیشل میزائلوں، ڈرون طیاروں اور دیگر ہتھیاروں کے سسٹم کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایئر فورس میں ویپن برانچ سسٹم سے فلائٹ ٹریننگ کے اخراجات میں کمی آئے گی اور 3,400 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری یونٹ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ خلیج فارس کی سلامتی کو ایران اور علاقے کے دیگر ممالک کے تعاون سے یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری شعبے کے سربراہ ایڈمیرل علی رضا تنگسیری نے ایک تقریب کے دوران کہا کہ بیرونی طاقتیں خلیج فارس میں اپنے مفادات اور علاقے میں باقی رہنے کی جواز کی تلاش میں ہیں۔ ایڈمیرل تنگسیری نے کہا کہ سپاہ پاسداران کے بحری یونٹ کی اسٹریٹجی ہم دوستی اور برادری پر استوار ہے، جس کے ذریعے علاقے کی سلامتی کو ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ایران کے تجارتی ترقی کی تنظیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ عمان میں ایرانی کمپنیوں اور تاجروں کے لیے زر مبادلہ کی منتقلی کا ایک سسٹم قائم کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی تجارتی ترقی کی تنظیم کے سربراہ علی رضا پیمان پاک نے ایرانی تاجروں اور غیر ملکی تاجروں میں زر مبادلہ کی منتقلی کے معاملات کے بعض طریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عمان میں ایرانی کمپنیوں اور تاجروں کے لیے زر مبادلہ کی منتقلی کا ایک سسٹم قائم کیا گیا ہے، جس کے مطابق ایرانی برآمداتی تاجروں کو متحدہ عرب امارات میں درہم فراہم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح کا سسٹم دیگر ملکوں میں جملہ قطر، ازبکستان، روس اور مشرقی یورپ میں بھی قائم کرنے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوج نے جنین کیمپ پر دھاوا بول دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق ہفتے کے روز سینکڑوں صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں واقع جنین کیمپ پر حملہ کر دیا۔ ان ذرائع نے بتایا ہے کہ فلسطینی جوان غاصب افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ شدید مسلحانہ جھڑپوں کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے تازہ حملے میں ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت کی بھی خبر دی۔ یاد رہے کہ جمعے کو بھی صہیونیوں کے حملے میں دو فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ شام میں امریکی غاصب فوجی اپنے زیر قبضہ علاقوں میں تیل کے ذخائر کی لوٹ مار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شام کے علاقے العربیہ کے اطراف کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی فوجیوں کی جانب سے 50 آئل ٹینکر المحمودیہ نامی غیر قانونی گزرگاہ سے عراق منتقل کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی فوجیوں کے ہاتھوں شامی تیل کی لوٹ مار میں حالیہ دنوں کافی تیزی آ گئی ہے، اور اب تک سینکڑوں کی تعداد میں آئل ٹینکر عراق میں امریکی فوجی اڈے میں منتقل کیے جا چکے ہیں۔ صرف گزشتہ منگل کے روز 48 آئل ٹینکر غیر قانونی گزرگاہ سے عراق منتقل کیے گئے ہیں۔ شام میں امریکی فوجی بازو کی حیثیت سے داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے بعد اس ملک میں امریکی فوجیوں نے دہشت گردوں کی جگہ سنبھال رکھی ہے، اور جب سے یہ شامی تیل کی چوری کا سلسلہ جاری ہے۔ روس کے صدر نے کہا ہے کہ بین الاقوامی تجارت میں قومی زر مبادلہ کا استعمال مختلف ممالک کے مابین اتحاد بڑھا سکتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے وسطی ایشیائی ممالک کے ایک صدارتی نشست کے دوران کہا کہ تمام سی آئی ایس ممالک کو چاہیے کہ مشترکہ تجارت اور باہمی تعلقات کی تقویت کے لیے اپنے ہی ممالک کے زر مبادلہ کا استعمال کریں۔ پوٹین نے کہا کہ حالات جیسے بھی ہوں، لین دین میں قومی زر مبادلہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مشرقی یوکرائن کے شہر خارکیف میں ہونے والے متعدد دھماکوں سے کئی علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق شہر خارکیف میں یہ دھماکے ہفتے کی صبح ایسی حالت میں ہوئے ہیں کہ روسی فوج نے اپنے حملوں کا سلسلہ روس سے ملحقہ علاقوں میں شروع کر دیا ہے۔ ابھی ان دھماکوں میں ہونے والے ممکنہ نقصانات کی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ البتہ خارکیف کے میئر نے سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ ان دھماکوں کی وجہ مرکزی شہر پر کیے جانے والے میزائل حملے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ترین ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔
جی، السلام ورحمۃ
جی ڈاکٹر صاحب، افغانستان کے بارے میں امریکی پالیسیاں کیا رخ اختیار کر رہی ہیں اور اس کے افغانستان اور خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیا کہیں گے آپ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، بڑے آپ نے ایک موجودہ صورتحال میں ایک اہم سوال ہے، اور وہ بھی اس تناظر میں کہ گزشتہ روز یعنی 7 اکتوبر 2001 وہ دن تھا کہ جب افغانستان پر امریکہ نے اپنی جارحیت کا آغاز کیا تھا، اور یقیناً یہ ایک خطے کے عنوان سے، عالمی عنوان سے ایک بڑی خبر تھی کہ امریکہ ایک چھوٹے سے ملک افغانستان پہ کئی ممالک کی فورسز کو لے کے چڑھ دوڑا، اور اس کے بعد اس کا یہ وجود یا اس کی افغانستان میں موجودگی 20 سال تک جاری رہی، اور گزشتہ 1 سال سے افغانستان کی سرزمین ان امریکن فورسز سے پاک ہوئی، اور وہاں پہ بہرحال اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ ایک اپنی ایک الگ داستان ہے، لیکن اس لحاظ سے یہ ایک تاریخی دن تھا 7 اکتوبر 2001 کہ امریکہ نے افغانستان پہ اپنی جارحیت کا آغاز کیا۔ اب آپ نے جو سوال کیا تو میں اسی سوال کے تناظر میں کہ 7 اکتوبر 2001 سے شروع ہونے والا یہ جارحانہ سلسلہ جب 2022 تک جاری رہا، بلکہ اس کو ہم 21 اگست تک اگر کہیں تو وہ زیادہ مناسب ہے کہ 20 سال تقریباً مکمل ان کے وہاں پہ 2 عشرے گزرے۔ اب اس کے اندر کئی اتار چڑھاؤ رہے ہیں۔ جو آپ کا سوال ہے کہ امریکی پالیسیوں کا اس وقت کیا رخ ہے، تو اس کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ 20 سالہ اس جارحیت کے بعد جن اہداف کے تحت امریکہ افغانستان میں داخل ہوا تھا، آیا وہ اہداف پورے ہو گئے؟ آیا ان اہداف کو جو امریکہ نے بظاہر لوگوں کے سامنے بیان کیے، اور ایک جو پس پردہ تھے جسے آپ کہتے ہیں کہ جو ایک ہڈن ایجنڈا تھا اور ایک اوپن ایجنڈا تھا۔ اوپن ایجنڈا تو بڑا واضح طور پہ امریکنز کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ افغانستان کو آباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ ایک قوم سازی کا ایک سلسلہ ہم وہاں پہ شروع کریں گے، وہاں پہ ہم مختلف شعبہ جات کے اندر اس ملک کو ایک ترقی کی طرف گامزن ایک ملک میں تبدیل کریں گے۔ اسی طرح افغانستان کے اندر جو ایک سب سے بڑا پرابلم تھا ڈرگ مافیا کا، اس کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، افغانستان کا ایک سیاسی نظام جو ہے وہ تشکیل دینے کی کوشش کریں گے، ہمسایہ ممالک کے لیے جو افغانستان خطرہ ہے یا دنیا کے ممالک کے لیے خطرہ ہے تو اس خطرے کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ وہ بنیادی نعرے تھے کہ جو جن کے ساتھ امریکہ افغانستان میں داخل ہوا تھا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ظاہری اہداف تھے، لیکن داخلی طور پہ امریکہ کا افغانستان جیسے ایک چھوٹے ملک میں اتنا بڑا آپریشن، اور 20 سالوں پر محیط اس آپریشن کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کو ہم اگر علاقائی سیاست کی نگاہ سے دیکھیں یا امریکہ کا جو وہ دنیا پہ رول کرنے کا اور جسے آپ کہتے ہیں ایک قطبی نظام اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کے لیے جو اس خطے میں ضروریات تھیں اس کو پورا کرنے کا بنیادی ہدف تھا۔ البتہ یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ ان 20 سالوں میں امریکنز نے کھربوں ڈالر کا نقصان کیا، اور سینکڑوں ان کے فوجی مارے گئے، اور پوری دنیا کے اندر ان کا ایک جو روب دبدبا امریکن فورسز کا تھا وہ بری طرح اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا، اور عمومی طور پہ تبصرے یہی تھے کہ یہ مجبور ہو کے افغانستان سے نکلے، اگر اب بھی کوئی ان کے لیے کوئی گنجائش ہوتی تو وہ مزید افغانستان کے اندر اس انداز سے رہتے۔ البتہ اس پہ ایک سوال ہے کہ کیا آیا امریکہ اس وقت افغانستان سے نکل چکا ہے، کیا امریکی پالیسیاں اس وقت ایسی ہیں کہ جنہوں نے افغانستان کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ تو اس پہ مختلف طرح کے تجزیے تبصرے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک جملہ کہتا چلوں کہ جو سرکاری طور پہ اعداد و شمار آئے ہیں 7 اکتوبر 2001 سے 2020 تک، وہ 71,000 افراد ہیں کہ جو امریکی فورسز کا نشانہ بنے، یعنی 71,000 افغان عام شہری جو ہے وہ اس کی بھینٹ چڑھ گئے، امریکی جارحیت کی بھینٹ چڑھ گئے، اور اس کے نتیجے میں افغانستان کو کیا ملا، وہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ نہ کوئی وہاں پہ سیاسی نظام ہے، نہ وہاں پہ کوئی سماجی نظام ہے، نہ وہاں کا کوئی اقتصادی نظام ہے، نہ وہاں پہ بے روزگاری کو قابو کیا گیا ہے، نہ وہاں پہ مہنگائی کے مسئلے کو کنٹرول کیا گیا ہے، نہ وہاں جو افغانستان کی سرحدیں ہیں ان سرحدوں کو دنیا کی غیر محفوظ ترین سرحدیں قرار دیا جاتا ہے۔ افغانستان کے اندر اس وقت بھی 20 سے 22 ایسی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں کہ جو ارد گرد کے ممالک کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ خود داعش کے عنوان سے ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ داعش اس وقت جو ہے وہ افغانستان کے اندر جس انداز سے فعالیت یہ ادارہ یا یہ تنظیم کر رہی ہے، اگرچہ طالبان والے اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے، لیکن ہم آئے روز جو دھماکے دیکھ رہے ہیں، آئے روز جو اس طرح کی کیجوئلٹیز ہو رہی ہیں، وہ ساری اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ داعش جو ہے اس نے اپنا نیا مرکز جو ہے وہ افغانستان منتقل کر لیا۔ اور اس میں بھی بہت ساری خبریں آئی ہیں کہ خود امریکنز نے اپنے ہیلی کاپٹر سے شام اور عراق سے داعش کے دہشت گردوں کو افغانستان کی سرزمین پر منتقل کیا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی طور پہ اہداف تھے کہ جو امریکہ لے کے آیا تھا، لیکن اس کو کامیابی نہیں ہوئی، تو اب اس نے ایک انداز بدل دیا ہے۔ لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ کیا جو موجودہ پالیسیاں ہیں یہ کوئی نیا رخ اختیار کریں گی، تو اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس سے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ امریکہ نے جو پلان بنایا ہوا ہے خطے میں چائنا کے خلاف، رشیا کے خلاف، ایران کے خلاف، وہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائے گا۔ انداز تبدیل کیا ہے اس نے، بظاہر اس نے اپنے فورسز کو نکالا ہے، لیکن اس کی پالیسیوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ رہی یہ بات کہ عالمی سطح پہ اس کے ان پالیسیز کے یا علاقائی سطح پہ امریکن پالیسیز کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، وہ اظہر میں شمس ہے کہ اس وقت طالبان کی حکومت ہے، لیکن طالبان کوئی ایک باقاعدہ ایسا حکومتی نظام نہیں بنا سکے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وسیع البنیاد حکومت بھی تشکیل نہیں دے پائے، جس کی وجہ سے ابھی تک عالمی سطح پہ طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے، خود علاقائی اور ہمسایہ ممالک ہی اس کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اور اس تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے جو افغانستان کی جو مشکلات ہیں اس سے امریکہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور امریکہ کے جو وہاں پہ مختلف لابیز اور گروپس ہیں، چاہے وہ داعش کی صورت ہوں یا کسی اور دہشت گرد گروپ کی صورت میں ہوں، تو وہ بھی وہاں پہ اسی طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لہذا پالیسیوں میں بظاہر وہاں سے انخلاء ضرور ہوا ہے، اور ان پالیسیوں کے پیچھے یہی تھا کہ بھائی انخلاء کی پالیسی ہے، لیکن عملی میدان میں وہاں پہ ہمیں انخلاء نظر نہیں آتا۔ امریکن فورسز موجود نہیں ہیں، لیکن امریکن اہداف اور مقاصد وہیں کے وہیں پہ ابھی تک دیکھے جا سکتے اور محسوس کیے جا سکتے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سیاسی گفتگو کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں سرکار نے نواز ہے سرکار نے نواز ہے اوقات سے سوا سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 مہر، 11 ربیع الاول اور 8 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ اکتوبر سن 1256 عیسوی کو دنیا کی ایک قدیم ترین یونیورسٹی سوربن یونیورسٹی کا پیرس میں افتتاح ہوا۔ بتدریج اس یونیورسٹی میں وسعت آئی اور اس کے شعبوں میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ اس نے دنیا کی ایک معتبر یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر لی۔ سوربن یونیورسٹی کے بانی رابرٹ سوربن تھے۔ آٹھ اکتوبر سن 1534 عیسوی کو برطانیہ کے شہنشاہ ہنری ہشتم کے زیر اثر برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون کی منظوری دی، جس کی روح سے روم کے کیتھولک کلیسا کا رابطہ برطانیہ کے کلیسا سے منقطع ہو گیا۔ اگرچہ شروع میں پوپ کلیمنٹ ہفتم کے ساتھ ہنری ہشتم کا بہترین رابطہ تھا، لیکن جب کلیسا نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے ہنری ہشتم کی درخواست مسترد کر دی تو پوپ کے ساتھ برطانوی بادشاہ کے تعلقات اتنے خراب ہو گئے کہ پوپ نے ہنری ہشتم کو کافر قرار دے دیا۔ لیکن دوسری شادی کرنے کے بعد برطانوی پارلیمنٹ کے قانون کے مطابق پوپ کے بجائے وہ برطانوی کلیسا کے سربراہ بن گئے، اور اس طرح کینٹربری کے نام سے مشہور برطانیہ کا علیحدہ کلیسا قائم ہوا۔ آٹھ اکتوبر سن 1844 عیسوی کو معروف ماہر قانون اور سیاست داں بدر الدین طیب جی پیدا ہوئے۔ وہ بمبئی کے ایک بہری مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور ایک مقامی مدرسے میں اردو، فارسی، گجراتی اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے لندن چلے گئے، جہاں 1867 میں انہوں نے مڈل ٹیمپل سے بارائٹ لا کیا۔ وہ جولائی 1895 عیسوی میں بمبئی ہائی کورٹ کے جج بنے۔ بدر الدین طیب جی انڈین نیشنل کانگریس کے پہلے مسلمان صدر تھے۔ 1876 میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک سماجی تنظیم انجمن اسلام کی بنیاد رکھی۔ 1906 میں وہ اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے لندن گئے، اور وہیں اسی سال 19 ستمبر کو ان کا انتقال ہوا۔ گیارہ ربیع الاول سن 1293 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ، دانشور اور ماہر کتابیات الحاج شیخ آغا بزرگ تہرانی تہران میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم تہران میں حاصل کی، اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے۔ نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں آخوند خراسانی اور الحاج مرزا حسین نوری جیسے ممتاز علماء سے قصب فیض کیا اور درجہ اجتہاد تک پہنچے۔ اس کے بعد شیخ آغا بزرگ تہرانی اسلام سے متعلق کتابیات کی ایک سب سے بڑی انسائیکلوپیڈیا کی ترتیب کے لیے تحقیق و مطالعے میں مشغول ہو گئے، جس کے لیے طویل سفر طے کر کے ایران، عراق، مصر، شام، حجاز، فلسطین اور دیگر ممالک کے کتب خانوں میں جا کر تحقیقات انجام دیں، اور الزریعہ الی تصانیف الشیعہ نامی کتاب لکھنے میں، جو 26 جلدوں پر مشتمل ہے، کامیاب ہو گئے۔ آغا بزرگ تہرانی متعدد سفر کرنے اور طویل بیماری کے باعث نجف اشرف میں سن 1389 ہجری قمری میں انتقال کر گئے۔ انہیں ان کی وصیت کے مطابق نجف میں ان کے کتب خانے میں سپرد خاک کیا گیا۔ گیارہ ربیع الاول سن 1354 ہجری قمری کو ممتاز عالم دین آیت اللہ سید حسن صدر نے وفات پائی۔ وہ ان فقہا میں تھے جو جوانی میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے اور عراق کے شہر نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ کے معروف اساتذہ میں ان کا شمار ہوا۔ آیت اللہ سید حسن صدر صدر الدین کے نام سے مشہور تھے اور فقہ، اصول فقہ، کلام، حکمت و حدیث میں خاص علم و مہارت رکھتے تھے۔ ان کی کتابوں میں تاسیس الشیعہ الکرام لفنون اسلام اور تحصیل الفروع الدینیہ فی الفقہ الاسلامیہ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سولہ مہر سن 1307 ہجری شمسی کو رضا خان پہلوی کے حکم پر فوج نے آیت اللہ سید حسن مدرس کے گھر پر حملہ کیا۔ فوجیوں نے ان کو شدید زد و کوب کیا اور انہیں تہران سے باہر منتقل کر دیا۔ یہ حملہ آیت اللہ سید حسن مدرس کی طرف سے رضا خان کی ڈکٹیٹرشپ کی مسلسل مخالفت کے نتیجے میں کیا گیا۔ شاہی فوج نے آیت اللہ سید حسن مدرس کو تہران سے باہر منتقل کر کے ان کے اہل خانہ کو گرفتار کر لیا۔ ایک عرصے کے بعد ان کو ایران کے شمال مشرقی شہر کاشمر جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر اسی شہر میں سن 1316 ہجری شمسی میں شاہی ایجنٹوں نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا۔ آٹھ اکتوبر سن 1990 عیسوی کو صہیونی حکومت کی فوج نے ایک اور جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں پر حملہ کیا۔ اس جارحیت میں 20 فلسطینی شہید اور دسیوں زخمی ہوئے۔ مسجد الاقصی میں ہونے والے فلسطینیوں کے اس قتل عام نے رائے عامہ کو ایک بار پھر غم و غصے میں مبتلا کر دیا اور مقبوضہ فلسطین کے حالات کشیدہ ہو گئے۔ لیکن امریکہ کی طرف سے صہیونی حکومت کی حمایت کی وجہ سے صہیونی حکومت کے خلاف کوئی بھی عملی اقدام نہ ہو سکا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
علم اور سائنس میں جس قدر پیش رفت اور ترقی ہوتی جاتی ہے، اسی قدر انسان پر نئی چیزیں منکشف ہوتی جاتی ہیں اور انسان کے سامنے معرفت خدا کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے علمی ترقی کے ثمرات کے حصول کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے عظیم ترین ثمرے یعنی خداوند تعالی کی معرفت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر وینچر نے سائنس ایمان کی پشت پناہ نامی اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ سائنس کی دنیا میں ہونے والا ہر نیا انکشاف ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے، اور معرفت خدا اور توحید کے عظیم افکار شرک کی جگہ لے لیتے ہیں۔ خداوند تعالی نے سورہ فصیلات کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے، ہم عنقریب ان کو آفاق اور ان کے اپنے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے۔ اس آیت کی روح سے آدمی کے اندر بھی خداوند تعالیٰ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام خلقت کی رانائیاں میں ہم انسان میں پائی جانے والی خداوند تعالیٰ کی تدبیر کی نشانیوں، خاص کر خون کی گردش اور دل کے حیرت انگیز نظام پر نظر ڈال رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے خون کی گردش کا نظام اس انداز میں بنایا ہے کہ انسانی بدن میں موجود سب سے چھوٹے عضو تک کو زندگی کا ضروری سامان فراہم کرتا ہے۔ خون مختلف مواد اور عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون کا 80% حصہ پانی ہوتا ہے۔ خون کے دوسرے ترکیبی عناصر میں سے نمک، پوٹاشیم، کیلشیم، لوہے، شکر، چربی اور مختلف گیسوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خون میں دو طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حیات پائی جاتی ہے، اور خون کا زیادہ تر حصہ انہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کو سفید خلیے اور سرخ خلیے کہا جاتا ہے، اور یہ زرد رنگ کے پلازما نامی مائع یا سیال مادے میں پائے جاتے ہیں۔ سرخ خلیے خون کی سرخی کا موجب ہوتے ہیں۔ 1 ملی میٹر مکعب خون میں تقریباً 5 ملین سرخ خلیے پائے جاتے ہیں۔ سفید خلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ہر ملی میٹر مکعب خون میں یہ تقریباً 6000 ہوتے ہیں۔ سفید خلیے فوجیوں کی طرح ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں، اور جراثیم کے حملے کی صورت میں پوری قوت کے ساتھ بدن کا دفاع کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو انسان کے بدن کے دفاع میں خود نابود ہو جاتے ہیں۔ سرخ خلیے بدن کے تمام خلیوں تک آکسیجن کو پہنچانے اور زہریلے مواد کو اکٹھا کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی یہ تغذیہ کی تقسیم کا کام انجام دیتے ہیں، اور یہ اپنا کام اس قدر عمدہ طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ بدن کے کروڑوں خلیوں میں سے ایک خلیہ بھی سرخ خلیوں کی سروس سے محروم نہیں رہتا ہے۔ خون کی ترسیل کے نظام کے ایک انتہائی اہم عضو کی جانب اشارہ کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خون پہنچانے کے کام کے سلسلے میں اس عضو کا کلیدی کردار ہے، اور اس عضو کا نام ہے دل۔ دل کا وزن تقریباً 50 گرام سے 300 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ پمپ کی طرح انتہائی عجیب قوت کے ساتھ دن رات، حتیٰ اس وقت بھی جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے، کام انجام دیتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے۔ دل دن رات میں مسلسل موزون آواز کے ساتھ اور منظم انداز میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے، اور 75 سال میں تقریباً 3 ارب مرتبہ اس عمل کا تکرار ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دل کو کس قدر دقیق اور پائیدار بنایا گیا ہے، کہ یہ ایسی حیرت انگیز طاقت کا حامل ہے کہ اس قدر کام کے باوجود بھی اس میں اور اس کی کارکردگی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ دل انسان کے بدن کے حساس ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ دل کی دھڑکن کی تعداد عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر کے مختلف حصوں میں اس کے مختلف ہونے کا راز اور حکمت کیا ہے؟ اس بات پر غور کرنے سے تخلیق کا ایک اور راز منکشف ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق براہ راست انسانی بدن کی ضروریات سے ہوتا ہے، یعنی انسانی بدن کی اہم ضروریات جس قدر زیادہ ہوتی ہیں، اسی قدر خون کی گردش تیز اور دل کی دھڑکن زیادہ اور تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں کہ جب بدن کے خلیے کمزور ہوتے ہیں دل کی دھڑکن اور خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ورزش اور سخت جسمانی سرگرمی کی وجہ سے خلیوں کی فعالیت بڑھ جاتی ہے، بدن کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور تصفیہ کا عمل تیز انجام پاتا ہے۔ انسان کا دل ہر دھڑکن میں تقریباً 130 سینٹی میٹر مکعب خون کو پمپ کرتا ہے۔ بدن کے تمام حصوں میں دل جس طرح خون پہنچاتا ہے اس پر فزیولوجی کے ماہرین اور ڈاکٹر انگشت بدندہ ہیں۔ انسان کے سانس لینے کے نظام میں خون کے تصفیہ کا عمل انجام پاتا ہے۔ انسان کے بدن میں موجود سانس کا نظام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
اللہ سامن، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے، اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج پروگرام کا آغاز روزنامہ کیہان کے اس مقالے سے کرتے ہیں جس کا عنوان ہے مغرب کو اوپیک پلس کا شدید تماچا۔ کیہان اخبار لکھتا ہے کہ یورپ میں انرجی کا بحران بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق جرمنی اور برطانیہ میں ہزاروں کمپنیاں دیوالیہ ہو چکی ہیں اور ہر دن یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ سویڈن اور اٹلی جیسے ملکوں میں دائیں بازو کی جماعتوں کی انتخابات میں جیت کی وجہ یورپی یونین کے لیے بھی خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ روزنامہ القدس العربی، امریکی حکومت نے فلسطینی بچے ریان سلیمان کی شہادت کی تحقیقات کا اپنا مطالبہ واپس لیا۔ القدس العربی اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ گزشتہ ہفتے 7 سالہ فلسطینی بچہ ریان سلیمان جنوبی بیت لحم میں غاصب اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے تعاقب کیے جانے کی وجہ سے شہید ہو گیا تھا۔ اسی دن امریکی کانگریس کی رکن رشیدہ طلیب نے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو فوجی امداد روکے جانے کا مطالبہ کیا تھا، اور جب امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کو بے گناہ فلسطینی بچے کی موت کا بے حد غم ہے، اور ہم اس سلسلے میں اسرائیلی فوج کی جانب سے ہونے والی تحقیقات کے ساتھ ساتھ فوری تحقیقات کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی اور عالمی میڈیا میں اس خبر کے عام ہونے کے بعد اسرائیل میں شدید رد عمل ظاہر کیا گیا، جس کے بعد امریکی وزارت خارجہ نے تحقیق کے اس مطالبے کے بارے میں صفائی دی اور ویدانت پٹیل نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کا میرا بیان غلط رخ اختیار کر گیا ہے، ہم نے تحقیقات کا مطالبہ نہیں کیا۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں پروگرام کے آخر میں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، موڈیز نے تھوڑی سی پروفیشنل زیادتی کی ہے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا بیان۔ روزنامہ نوائے وقت، نئی آڈیو نے عمران کی منافقت بے نقاب کر دی، شہباز شریف۔ اور انڈین ایکسپریس، ہندوستان جہاں سے چاہے گا تیل خریدے گا، اوپیک کے فیصلے کے بعد ہردیپ سنگھ پوری کا اعلان۔ سمن اس کے علاوہ بعض خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں بھی سماعت فرما لیں۔ ارنا، شام امریکی فوجیوں کی جانب سے تیل چوری کا سلسلہ جاری ہے۔ فارس نیوز ایجنسی، تیل ہتھیار نہیں، امریکہ میں ایندھن کی قیمت میں اضافے کے ہم ذمہ دار نہیں، سعودی عرب۔ اور سومریا نیوز، لبنان شدید بحران میں پھنس سکتا ہے، عرب لیگ کا انتباہ۔ اور سامعین، خبر رساں ایجنسیوں کی انہی سرخیوں کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے شیعوں کے عظیم مجتہد اور دانشور و متفکر ملا احمد نراقی سے، کہ جو فاضل نراقی کے نام سے مشہور ہیں، آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ملا احمد نراقی سن 1185 ہجری قمری میں ایران کے شہر کاشان کے مضافات میں واقع نراق نامی ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد علامہ مہدی نراقی تھے کہ جو محقق نراقی کے نام سے معروف اور بہت ہی بڑے ریاضی دان اور روشن فکر فلسفی کے نام سے مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ علامہ محقق نراقی وہ سب سے پہلے ایرانی دانشور تھے جنہوں نے علم نجوم کے متعلق تحقیق کی تھی اور مغربی دانشوروں کے ایجادات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ملا احمد نراقی نے بچپن اور جوانی کے دور میں اپنے والد ماجد سے قصب فیض کیا۔ آپ کی عمر نے ابھی 20ویں بہار میں ہی قدم رکھا تھا کہ علم و حکمت کی تلاش و جستجو کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نجف اشرف ہجرت کی اور علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے درس میں شریک ہوئے اور علامہ وحید بہبہانی کی رحلت کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے۔
فاضل نراقی کے استاد علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی وفات حسرت آیات کو ابھی 4 برس ہی گزرے تھے اور وہ اپنے استاد کے غم میں مضمحل و غمزدہ تھے کہ اچانک سن 1209 ہجری قمری میں اپنے حکیم و علیم والد ماجد اور دوست کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ایسے باپ کا فقدان کہ جس نے قدم قدم پر اپنے بیٹے کو علم و اخلاق کے زیور سے آراستہ کیا تھا، ملا احمد کے لیے یہ ایک نہایت ہی بڑا غم تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ علم و دانش کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے، لہذا ایک بار پھر نجف اشرف جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ جیسے علامہ بحر العلوم اور علامہ کاشف الغطا سے قصب فیض کریں۔ اس دوران آپ مختلف علوم و فنون جیسے فقہ، اصول، عقائد، اخلاق، شعر گوئی، عرفان، فلسفہ، منطق، حساب اور ہندسہ وغیرہ میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر صاحب نظر قرار پائے۔
ملا احمد نراقی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے اور شہر کاشان میں مکمل طور پر سکونت اختیار کر لی، اور چونکہ علم و عمل سے مالا مال اور لوگوں کے درمیان نہایت ہی اہمیت کے حامل تھے لہذا مقام مرجعیت پر فائز ہوئے اور اپنے والد ماجد کی طرح عوام کی تمام مذہبی اور سیاسی ذمہ داریوں کو قبول کر لیا۔ آپ ہمیشہ غریب و کمزور عوام کے رفاہ اور سکون و آسائش کی فکر میں رہا کرتے تھے اور مختلف مواقع پر علاقے کے مظلوم عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے اور ظالموں اور جابروں سے مقابلے کے لیے قیام کیا۔ اگرچہ اس عالم جلیل القدر کا دربار میں بہت زیادہ احترام و اکرام کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی بھی ظالم حکومت کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ وہ حاکم جو فتح علی شاہ کی جانب سے کاشان کے لیے مقرر ہوتے تھے، وہ عوام پر ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ملا احمد نراقی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ان حاکموں کو جو بادشاہ کی طرف سے کاشان کے لیے معین ہوتے تھے، ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے شہر سے باہر نکال دیا۔
ظلم و ستم کے مقابلے میں فاضل نراقی کی استقامت اور بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے جانے والے حاکموں کو شہر سے باہر نکالنا بادشاہ کی ناراضگی کا باعث بنا، لہذا بادشاہ نے اس عالم بزرگ کو دارالحکومت تہران بلوایا اور نہایت ہی خصومانہ اور غصے کے عالم میں آپ پر حکومت کے امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ جب ملا احمد نراقی نے بادشاہ کے ظلم پر اصرار کی نوعیت دیکھی تو اپنی آستینوں کو چڑھایا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خداوند عالم کو مخاطب کر کے عرض کیا، خدایا، اس ظالم بادشاہ اور حاکم نے لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور میں نے اس ظلم و ستم کو رفع دفع کیا، مگر یہ ظالم مجھ پر غصہ کر رہا ہے۔ ملا احمد نراقی نے بادشاہ پر لعنت و ملامت کرنا چاہی، مگر بادشاہ کے جو اس بزرگ عالم تشیع کے قدرت و ایمان اور ارادے سے باخبر اور اس پر یقین رکھتا تھا، ڈر گیا اور اپنے تخت سے اٹھ کر ملا احمد نراقی کے پاس آیا اور بڑی ہی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ان کا ہاتھ پکڑا اور ملا احمد سے بڑی ہی منت و سماجت کی کہ خدا کے واسطے مجھ پر لعنت و ملامت نہ کریں۔ اس کے بعد ملا احمد نراقی سے مشورہ اور اسے قبول کر لینے کے بعد کاشان کے لیے ایک شائستہ حاکم کو منسوب کر دیا۔ اس تاریخی واقعے کے علاوہ ملا احمد نراقی کی معنوی قدرت و طاقت اور عوام میں ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ بات بخوبی کہی جا سکتی ہے کہ فتح علی شاہ اپنے تمام غرور و تکبر اور جاہ و جبروت رکھنے کے باوجود ملا احمد نراقی کی معنویت اور ان کے بلند مقام و مرتبے سے آگاہ تھا اور ان کا معتقد بھی تھا، لہٰذا اس نے بے حد منت و سماجت اور عذر خواہی کی اور آپ سے عاجزانہ درخواست کی کہ نفرین یعنی لعنت و ملامت نہ کریں۔
سامعین، علامہ ملا احمد فاضل نراقی کا ایک تحقیقی میدان تعلیم و تربیت سے مخصوص تھا۔ آپ اس میں اہم صاحب نظر تھے اور آپ کے بعد محققین نے آپ ہی کی راہ کو آگے بڑھایا ہے۔ اس جلیل القدر عالم دین کی نظر میں انسان کی زندگی میں تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس میں سے بنیادی ترین چیز کرامت نفس ہے۔ اگر ہم عزت نفس کی تعریف کو سادہ اور عام زبان میں بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عزت نفس یہ ہے کہ انسان اپنے کو محترم اور باعظمت سمجھے۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کا تصور رکھے گا تو اپنے رفتار و کردار کو اس سے ہم آہنگ کر کے پیش کرے گا اور کبھی بھی پست اور برے امور کو انجام نہیں دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کا نفس عزت و شرافت سے سرشار ہوگا وہ کبھی بھی اسے گناہوں کی آلودگیوں سے ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ بہت سے عوامل ہیں جو نفس کو کرامت یا عزت دار بناتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عامل وہ میل جول ہے جس کا سروکار بچپن میں گھرانے اور دوست و احباب کے ساتھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے وارد ہونے والی روایتوں میں عزت نفس اور اس کے احترام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
علامہ فاضل نراقی علیہ الرحمہ کی نظر میں خداوند عالم سے تقرب اور انسان کے لیے اس کی رضا کا حصول بہترین کمال تصور ہوتا ہے، اور یہ وہی عظیم ہدف ہے جو انسانیت کے تمام مراحل میں اعلیٰ مدارج طے کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ علامہ فاضل نراقی تزکیے کو تعلیم پر مقدم قرار دیتے ہیں، یعنی نفس کو تمام برائیوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرنا مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی بے شمار علماء دین کی طرح معتقد ہیں کہ تزکیے نفس کے بغیر حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور اصول کہ جس پر آپ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، فعالیت و سرگرم رہنا ہے، یعنی انسان علم سیکھنے میں بہت زیادہ سرگرم رہے اور اس راہ میں سستی اور کوتاہی سے کام نہ لے، تاکہ اس تعلیم کے ذریعے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو، نہ یہ کہ ایک چیز کا علم دوسرے علوم پر ذخیرہ ہوتا رہے۔ اسی طرح سے علامہ نراقی علیہ الرحمہ تعلیم و تربیت میں جس چیز پر اعتماد کرتے ہیں وہ انسانوں کی قوت و توانائی کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
علامہ فاضل نراقی تربیتی امور کی تحلیلی بحث میں چند خاص روشوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ ان روشوں میں سے ایک روش جو کچھ حافظے میں موجود ہے اس کی تمرین اور تکرار کرنا ہے، اور اس روش کو مطالب کے یاد کرنے اور اسے حافظے میں محفوظ کرنے کی بہترین روش اور ذہنی ملکہ حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس پر عقلی بلوغ اور تمیز و ادراک کی قوت تک پہنچنے سے پہلے توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے علمی گفتگو اور مباحثے کو بھی افکار کی آزادی اور علم و ثقافت کی ترقی کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس عالم جلیل القدر نے شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں الفت و محبت کو ایک مؤثر عامل قرار دیا ہے، اور اس بات پر مکمل یقین کیا ہے کہ اگر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ خالصانہ محبت سے پیش آئے اور تزکیہ و تعلیم کو استحکام بخشے تو بہترین شاگرد معاشرے کے حوالے کر سکتا ہے۔ علامہ نراقی فرماتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے بہترین اور ذہن انسانی میں نفوذ کرنے والی روش یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ اپنے اخلاق و کردار سے اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ عمل ثابت ہو سکیں۔
ملا فاضل نراقی کے آثار میں تقریباً 30 کتابیں مختلف موضوعات پر آج بھی موجود ہیں، جیسے شعر، فقہ، اصول فقہ، اخلاقیات اور ریاضیات۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب معراج السعادہ ہے، جو اخلاق اسلامی کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے۔ کتاب معراج السعادہ کو آپ کے والد ماجد ملا مہدی نراقی کی معرکۃ الاعلیٰ کتاب جامع السعادات کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ ملا احمد کے جو علم، دین و اخلاق میں ملنے والی توفیقات میں خود کو اپنے حکیم و متقی والد ماجد کا مرہون منت قرار دیتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں اپنے والد کا نہایت ہی خاضعانہ اور مؤدبانہ انداز سے ذکر کیا ہے، اور اپنے والد کے طرز تفکر اور علمی گتھیوں کو سلجھانے میں انہی کی روش کو اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد ماجد نے فقہ کے موضوع پر معتمد الشیعہ کتاب لکھی، جبکہ آپ نے مستند الشیعہ کو فقہی کے موضوع پر البتہ تفصیل و تشریح کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ فاضل نراقی نے کتاب معراج السعادہ اپنے بابا کی کتاب جامع السعادات کی تکمیل کے لیے تحریر کیا ہے۔
کتاب معراج السعادہ صرف علماء و محققین کے لیے نہیں، بلکہ عام لوگوں کے لیے تحریر کی گئی ہے، اس لیے مؤلف محترم نے کتاب کی عبارت کو نہایت ہی آسان و سلیس زبان میں تحریر کیا ہے اور علمی پیچیدگیوں سے دور رکھا ہے، جبکہ جامع السعادات میں مؤلف محترم نے عقلی استدلالات سے زیادہ استفادہ کیا ہے لیکن علمی زبان اپنایا ہے۔ اسی وجہ سے فتح علی شاہ قاجار نے ملا احمد نراقی سے درخواست کی کہ اس کتاب کا خلاصہ کریں اور جو اہم مطالب ہیں ان کا فارسی زبان میں ترجمہ کریں، تاکہ فارسی زبان کے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملا احمد نراقی نے اس کتاب کا خلاصہ کرتے وقت نہ صرف یہ کہ عام و سلیس زبان کا انتخاب کیا، بلکہ اس کتاب کے بہت سے علمی مطالب کو معزہ اور دلسوز نصیحتوں سے بھی زینت بخشی، جس نے کتاب میں چار چاند لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ نے اس کتاب میں موضوع کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے معصورہ روایات، حکمہ کے اقوال، مفکرین اور دانشوروں اور شعرا کے اشعار بھی شامل کیے، جس نے کتاب کے مطالب کو اور زیادہ دل نشین بنا دیا۔
سامعین، اس پروگرام میں ہم نے 13ویں صدی ہجری قمری کے بزرگ فقیہ علامہ فاضل نراقی علیہ رحمہ کی پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم نقوش کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس عظیم متقی و پیشوا کے حالات زندگی میں اور بھی بے شمار عمدہ مطالب موجود ہیں، جسے ہم ایک پروگرام میں بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے آئندہ کے پروگرام میں بھی ہم اسی کریم النفس عارف کامل فقیہ کے بارے میں ان کی خدمات کے باب کو واہ کریں گے، جسے ملا احمد نراقی نے تحریر کیا ہے۔ سامعین، جب تک کے لیے ہم آپ کو خداوند حکیم کے بارگاہ میں سپرد کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام درخشاں ستارے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اسی پروگرام یعنی ایرانی فن تعمیر کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، قدیم زمانے سے انسانی معاشروں میں انسانوں کے درمیان، رابطوں اور شہری و دیہی علاقوں کے درمیان آمد و رفت پر توجہ دی جاتی رہی ہے۔ یہی امر اس بات کا باعث بنا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں نے مسافروں کی سہولت کے لیے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کا کام انجام دیا ہے۔ ایران میں بھی تجارتی راستوں سے کاروانوں کی دائمی اور منظم آمد و رفت بہت سے کاروان سراؤں اور مسافر خانوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی۔ ایران میں اقتصادی اور سماجی میدان میں گاڑیوں کی آمد سے قبل تک دیہی علاقوں اور شہروں کے درمیان معینہ فاصلوں اور دوریوں پر کاروان سرائے بنائے گئے کہ جن کی تعداد یا ان کا رقبہ قافلوں اور سامانوں کے لین دین کے حجم کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ ان جگہوں اور مقامات میں سے بہت ہی کم باقی بچے ہیں جن کی مرمت کا کام انجام پایا ہے، اور بہت سے کاروان سرائے سڑکیں بنائے جانے یا قدرتی آفات کے سبب تباہ ہو گئے ہیں۔ البتہ کاروان سراؤں کا گزشتہ ادوار میں مسافر خانوں کا رول ہوتا تھا، اور مسافرین کبھی وہاں ٹھہرتے تھے تاکہ کسی اور قافلے کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں اور منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ کاروان سرا کا نام کاروان اور سرا سے مرکب ہے۔ کاروان کے معنی مسافروں کے ایک گروہ کا مل کر ساتھ سفر کرنا ہے، اور سرا کے معنی گھر اور مکان کے ہیں۔ یہ دو لفظ پہلوی زبان سے لیے گئے ہیں۔ کاروان سرا وہ جگہ ہے کہ جہاں قافلے عارضی طور پر رکتے اور ٹھہرتے تھے، اور یہ جگہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسلامی سرزمینوں میں ٹھہرنے کی سب سے بڑی جگہ یا فضا ہوتی تھی۔ اس کی ڈیزائننگ عام طور پر اسکوائر یا ریکٹینگل شکل میں ہوتی تھی کہ جس کے اندر داخل ہونے کا ایک بڑا اور بلند دروازہ ہوا کرتا تھا، اور ایک کوریڈور محراب نما شکل میں انٹرنس اور صحن کے درمیان ہوتا تھا۔ صحن کے اطراف میں پتھر کے چبوترے ہوتے تھے، اور اس کے پاس ہی ایسی جگہ بنائی جاتی تھی جو قافلے والوں کی عارضی استراحت کی جگہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے پشت میں چھوٹے کمرے ہوتے تھے جس میں ایک شب یا چند شب رکنے کا انتظام ہوتا تھا، کہ جس میں زندگی کی بنیادی سہولیات کے سامان فراہم ہوتے تھے۔ دو طبقہ کاروان سراؤں میں نیچے کے کمروں کو سامانوں کو رکھنے کے لیے انبار کے طور پر، اور اوپر کے کمروں کو آرام و استراحت اور مسافروں کے سونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کاروان سراؤں کا ایک حصہ گھوڑوں اور چوپایوں کو رکھنے سے مختص ہوتا تھا۔ کاروان سرا کے اندر داخل ہونے کے راستے میں دونوں طرف محافظوں اور کاروان سرا کی دیکھ بھال کرنے والوں کے کمرے ہوتے تھے۔ عام طور پر ہر کاروان سرا میں پانی کے کنویں ہوتے تھے کہ جو صحن کے بیچ میں واقع ہوتے تھے۔
سامن، تاریخی منابع سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کاروان سراؤں کا سنگ بنیاد ہخامہ رشیوں کے دور میں رکھا گیا۔ یونانی مورخ ہیرودوت اپنی پانچ نامی کتاب میں ان منزل گاہوں یا آرام دہ اور پرسکون گھروں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو ہخامنشی بادشاہوں کے توسط سے شوش اور سارت کے درمیان بنائے گئے تھے۔ یہ مورخ ایک ہی جیسی 111 ایسی عمارتوں کے نام کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ہخامنشیوں کے دارالحکومت اور شہر سارت کے درمیان موجود 2500 کلومیٹر کے فاصلے میں بنائی گئی تھیں، اور قافلے والے 3 مہینوں کے دوران اس راستے کو طے کرتے تھے۔ راستے کے درمیان قیام گاہوں اور قافلے والوں کے سیکورٹی اور رفاہ و سہولت نے ان عمارتوں کی تعمیر کو ضروری بنا دیا تھا۔ اشکانیان کے دور میں بھی ایران میں راستوں کی توسیع اور قافلے والوں کی حمایت کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ اسی سبب سے اہم راستوں، خاص طور پر شاہراہ ریشم پر، متعدد کاروان سرائے بنائے گئے۔ ساسانی دور میں بھی راستوں کی تعمیر کے لیے کام کیے گئے۔ اس دور میں اصلی اور اہم راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے، جن میں سے اس دور کے اہم ترین دیرگچین، رباط انوشیروان، دروازہ گچ اور کنار سیاہ جیسے کاروان سرا ابھی بھی باقی ہیں۔ دیرگچین کاروان سرا اس وقت ایران کے قومی آثار کا حصہ ہے اور تہران کے قریب واقع ہے۔ یہ کاروان سرا تقریباً 1800 سال پرانا ہے۔ دیرگچین کو ایرانی کاروان سراؤں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مسافروں کی ضرورت کی تمام چیزیں فراہم تھیں۔ اس میں چکی، پچھواڑا، بیت الخلا، حمام سب کچھ موجود تھا، اور بعد میں اس میں مسجد کا بھی اضافہ کیا گیا۔ دیرگچین کاروان سرا کے 6 ٹاور ہیں، اور یہ کاروان سرا 4 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ اس خوبصورت کاروان سرا کی وسعت 12,000 مربع میٹر ہے، جس میں ماضی میں 43 کمرے، پرتعیش اور شاندار ایوان، 18 استبل اور سامانوں کی حفاظت کے لیے 2 انبار تھے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل ہو گیا ہے۔
اسلامی دور میں کاروان سراؤں کے فروغ اور اس کی توسیع میں متعدد عوامل کار فرما رہے ہیں کہ جن میں سے اہم ترین مذہبی، فوجی اور اقتصادی عوامل تھے۔ بہت سے سفرناموں اور جغرافیہ اور تاریخ سے متعلق کتابوں میں تجارت، زیارت اور سیاحت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات و اطلاعات موجود ہیں۔ ناصر خسرو ایران کے ایسے شاعر اور مصنف ہیں جو اپنی متعدد کتابوں، خاص طور پر سفرناموں کے سبب مشہور ہیں۔ وہ اپنے سفرنامے میں متعدد کاروان سراؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سفر کے دوران قافلے ٹھہرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ شہر نائن سے طوس تک انجام پانے والے اپنے سفر کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ہم زبیدہ نامی کاروان سرا پہنچے کہ جس میں پانی کا ایک بڑا انبار تھا۔ اگر اس بیابانی علاقے میں یہ کاروان سرا اور میٹھا اور لذیذ پانی نہ ہوتا تو اس کاروان سرا اور اس کے میٹھے اور گوارا پانی کے بغیر ہم اس بیابانی علاقے سے گزر نہیں سکتے تھے۔ عام المنفعت عمارتوں جیسے کاروان سراؤں کی تعمیر و توسیع کو اوائل اسلام میں غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ پانچویں ہجری قمری مطابق گیارہویں عیسوی اسلامی ہنر و فن، خاص طور پر اسلامی فن معماری کے ترقی و توسیع کا دور ہے۔ مسجدوں، کاروان سراؤں جیسی عمارتوں میں اکثر و بیشتر دو یا چار ایوان بنائے جاتے تھے۔ یہ عمل مغلوں کے حملوں اور ان کے تباہ کن اقدامات کے وقت تک جاری رہا۔
زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مغلوں کے بعد والی نسلیں ایرانی ثقافت کی شیفتہ و دلدادہ ہو گئیں اور انہوں نے ماضی کے تجربوں سے استفادہ کیا۔ انہوں نے تجارت، اقتصاد اور کاروان سراؤں کی ساخت کو رونق دی اور ان کی حفاظت کا کام فوجوں کے حوالے کر دیا۔ خواجہ رشید الدین فضل اللہ کا نام عام المنفعت عمارتوں من جملہ متعدد کاروان سراؤں کی تعمیر کے سبب ایران کی تاریخ میں معروف ہے۔ مارک پولو ایران کے شہروں یزد اور کرمان کے راستے کے سفر کے بارے میں اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، یزد ایک بڑا شہر ہے اور اس کے باشندے مسلمان ہیں۔ جب وہ چاہتے ہیں کہ شہر سے باہر جائیں اور کرمان کا سفر کریں تو ان کو 8 روز راستے میں رہنا پڑتا ہے اور صحرا اور بیابانوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس راستے میں 3 کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے پائے جاتے ہیں کہ جن کے باعث اگلے مراحل کے سفر کی منزلیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ ایران کے کاروان سراؤں کی تعمیر کا سنہری دور صفویہ دور سے متعلق ہے کہ جس میں ملکی اور غیر ملکی تجارت کو رونق اور فروغ حاصل ہوا اور ایرانیوں اور ایران کے دیدار کے لیے غیر ملکیوں کی ایران آمد و رفت بھی ان دنوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت گاہ، کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام اور شہر نجف میں مرقد امام علی علیہ السلام کے راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے کہ جن میں سے بہت سے ابھی بھی باقی ہیں۔ صفویہ دور میں یورپ، چین اور ہندوستان کے لیے سامانوں کی برآمدات نے ایران کے تجارتی راستے کو بیرون ملک میں بھی وسعت دی۔
اس طرح سے ایران میں کاروان سراؤں کی تعمیر کا آغاز 25 صدی قبل سے شروع ہوا۔ محققین من جملہ امریکہ کے ماہر ایرانیات پروفیسر آرتھر پاپ کا خیال ہے کہ ایران میں کاروان سراؤں کی بنیاد ایرانی معماروں کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں کاروان سرا کی تعمیر سے استفادہ ایران جیسی خصوصیات کا حامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کاروان سرا اجتماعی لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں جو مسافر دنیا کے مختلف علاقوں سے کاروان سراؤں میں آتے تھے، وہ باہمی رابطوں اور تعاون کے نتیجے میں دوسروں کے آداب و رسوم اور عقائد و افکار سے آشنا ہوتے تھے۔ فارسی ادب میں ادب کے شعرا اور بزرگوں نے بہت زیادہ کاروان سراؤں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خوبصورت اشعار رقم کرنے کے ساتھ ہی انسان کو کاروان زندگی کے مسافر اور اس دنیا کو کاروان سرا سے تشبیہ دی ہے۔ ان اشعار میں انسان کو اس دنیا سے وابستگی سے منع کیا گیا ہے اور دنیا کی ناپائیدار زندگی کو کاروان سرا میں مسافر کی رہائش سے تشبیہ دی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔